السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، پروڈیوسر نیلوفر مغل کے ساتھ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
انتہائی سخت سیکیورٹی میں 7 سال بعد یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
یوم پاکستان پر نواز شریف کو نریندر مودی کی مبارکباد. دونوں ملکوں نے بہتر رشتوں کے قیام پر زور دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے مطابق افغانستان میں تاریخ میں پہلی بار جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار کی پرامن منتقلی واقع ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں قومی یکجہتی کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے. کیمپ ڈیوڈ میں وہ سرکاری دورہ امریکہ آمد پر افغان صدر غنی اشرف اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا باضابطہ خیر مقدم کر رہے تھے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں 23 مارچ پیر کو یوم پاکستان کے موقع پر 7 سال کے بعد مسلح افواج کی مرکزی پریڈ کا انعقاد وفاقی دارالحکومت میں کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت ممنون حسین تھے، جو کہ ملک کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں. ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعظم پاکستان، اعلی حکومتی اور عسکری عہدیداروں سمیت غیر ملکی مہمانوں کی ایک بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اشتیاق محمد اشتیاق، اسلام آباد سے.
پاکستان میں پیر 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر 7 سال بعد مسلح افواج کی مرکزی پریڈ کا انعقاد انتہائی سخت سیکیورٹی میں وفاقی دارالحکومت میں کیا گیا. صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان سمیت غیر ملکی مہمانوں کی ایک بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور جس مقام پر پریڈ کا انعقاد کیا گیا اس طرف جانے والے تمام راستے عام آمدورفت کے لیے بند رہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل رہی، جو پریڈ کے خاتمے کے بعد بحال کر دی گئی. تینوں مسلح افواج کے دستوں کی پریڈ کے علاوہ سامان حرب اور جدید عسکری آلات کا مظاہرہ بھی کیا گیا. تقریب میں مقامی سطح پر تیار کیے گئے ٹینکوں، میزائلوں اور جدید سائنسی آلات کے علاوہ حال ہی میں تیار کیے گئے مقامی ساخت کے ڈرون طیاروں کی نمائش بھی کی گئی. 23 مارچ کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ اس دن کی مناسبت سے ایک روایتی حیثیت رکھتی ہے، لیکن 2008 کے بعد سلامتی کے خدشات کے باعث اس کا انعقاد نہیں کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی صدر ممنون حسین تھے، جو ملک کے کمانڈر ان چیف ہیں. اپنے خطاب میں صدر ممنون حسین نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے.
آج اسی ناسور کے خلاف ہماری مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سر وقف ہیں. میں آپریشن ضرب عزم میں جان ہتھیلی پر رکھنے والے تمام سرفروشوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تاریخ کی اس مشکل ترین جنگ میں قربانیاں دیں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ خود محاذ پر جا کر اپنے ان بیٹوں کو سینوں سے گلے لگاؤں گا.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے.
ہم دنیا پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ برابری کی سطح پر پرامن دوستانہ تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے. ہم بھارت کے ساتھ بھی دوستی کے خواہش مند ہیں، اور اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک تحریری پیغام میں کہا کہ پاکستان کے پرامن لوگوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، جبکہ ملک کو بیرونی خطرات بھی لاحق ہیں، جن کا ان کے بقول جواں مردی سے مقابلہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر پاکستان کی بقا کے خلاف برسر پیکار ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قوم ملک دشمن عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کیے ہوئے ہے. پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، لیکن ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے سیاسی و عسکری قیادت نے گزشتہ سال فیصلہ کن جنگ کا اعلان کیا تھا، اور اسی کے تحت دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. ملک کے دیگر شہروں میں بھی 23 مارچ کے دن کی مناسبت سے تقاریب کا انعقاد کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے ہم منصب نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے پیغام میں نواز شریف کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انہیں پختہ یقین ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور دہشت اور تشدد سے پاک ماحول میں دو طرفہ مذاکرات سے حل کیے جا سکتے ہیں. ادھر وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ بھارت پاک تنازعات کو حل کرنے کے سلسلے میں صرف دو فریق ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے لیے بولنے کو ترجیح دیتی ہے. بقول ان کے، نام نہاد حریت کانفرنس کے رول پر بھارت کے موقف کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تمام متنازعہ معاملات پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ شملہ سمجھوتا اور لاہور اعلامیہ کے فریم ورک کے اندر پرامن باہمی بات چیت ہے. ان کا یہ بیان یوم پاکستان پر ان خبروں کے درمیان آیا کہ نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن نے اس تقریب میں شرکت کے لیے 7 علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں کو مدعو کیا ہے. پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے اس سلسلے میں کہا کہ ان دعوت ناموں پر بھارتی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بات چیت کا عمل آگے بڑھنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے حریت رہنماؤں کو مدعو کیے جانے کے سلسلے میں میڈیا سے اپیل کی کوئی اسے تنازعہ کی شکل نہ دیں.
دیکھیں، سار سمیٹ تو اگلے سال ہونی ہے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ ابھی اس سے معاملات آگے چلیں گے. پھر گزارش یہی کروں گا اپنے میڈیا کے لوگوں سے کہ ایک جو نان ایشو ہے اس کو ایشو نہ بنائیں.
دریاسنا بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے.
سرکار کی نظر ہے، جو بھی سرکار کا کمٹمنٹ ہے وہ بہت صاف ہے کہ آتنکواد اور الگاؤواد کے پرتی کسی طرح کی نرمی نہیں، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں.
جبکہ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کا حریت رہنماؤں سے بات چیت کرنا معمول کی بات ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل جب دونوں ملکوں میں سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہونے والے تھے تو بھارت نے حریت رہنماؤں سے پاکستانی ہائی کمشنر کی بات چیت کی روشنی میں مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. پاک ہائی کمیشن نے حالیہ دنوں رہا کیے جانے والے علیحدگی پسند کشمیری رہنما مسرت عالم کو بھی مدعو کیا تھا، مگر وہ ذاتی وجوہ سے اس میں شریک نہیں ہوئے. ادھر پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے. قابل ذکر ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کو شملہ سمجھوتے اور لاہور اعلامیہ کی روشنی میں حل کرنے پر زور دیتا ہے، اور پاکستان کشمیر تنازعہ کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر حل کرنے پر اصرار کرتا ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
یوم پاکستان کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم کے تہنیتی پیغام کے بارے میں پاکستان کے سیاسی مبذرین نے اظہار خیال کیا ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی تجزیاتی رپورٹ.
یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے اپنے ہم منصب نواز شریف کے نام بھیجے گئے مبارکباد کے پیغام کو پاکستان میں مبصرین مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں. بھارتی وزیر اعظم نے اپنے ایک پیغام میں یہ بھی کہا کہ انہیں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام حل طلب امور تشدد اور دہشت سے پاک ماحول میں دو طرفہ مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں. پیر کے صبح یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا تھا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات چاہتا ہے. معروف تجزیہ نگار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حالات میں بھارتی وزیر اعظم کا یہ بیان خوش آئند ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ایک لحاظ سے تو تھوڑی سی پازیٹیو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بیانات کم از کم ہاسٹائل نہیں ہیں، اگرچہ ان کے منسٹر بعض جہاں بیان دے دیتے ہیں ابھی ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کے خلاف، اور کشمیر باؤنڈری پہ بھی صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے. تو پازیٹیو اشارے تو ہیں، لیکن یہ فیصلہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا ہے کہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. وہ فیصلہ میرا نہیں خیال ہندوستان نے ابھی کیا ہے.
امور خارجہ پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ یوم پاکستان کے موقع پر دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات سے متعلق بھارتی وزیر اعظم کا بیان یقیناً ایک مثبت پیش رفت ہے.
یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کبھی مذاکرات ہوں گے تو ہندوستان کے ساتھ تک لچک دکھائے گا اور پاکستان سے اس کی توقعات کیا ہوں گی. لیکن اس خط کا لکھنا اور یوم پاکستان کے موقع پر لکھنا اور ان خواہشات کا اظہار کرنا میں کافی مثبت سمجھتا ہوں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات ہیں ان کو اثر و ترتیب دینے کے لیے کوششیں تیز ہوں گی.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات حالیہ مہینوں میں تناؤ کا شکار رہے ہیں. تاہم رواں ماہ کے اوائل میں بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے. پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے بھارت سے دوستانہ تعلقات اہم ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ بھارت کی قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی امن ضروری ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی وزیر اعظم نواز شریف کی دعوت پر پیر کے روز پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کا بطور امیر قطر یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اس سے پہلے 2010 میں انہوں نے بطور ولی عہد پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں ایک اعلی سطحی وفد بھی قطر کے امیر کے ہمراہ ہے۔ ملکی قیادت کی نظر میں اس دورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر قطر کے استقبال کے لیے وزیر اعظم نواز شریف خود نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزراء کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان کی قیادت نے اعتراف کیا ہے کہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، جن پر قابو پانے کے لیے وہ بین الاقوامی برادری سے اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ قطر کے امیر کا یہ دورہ بھی بظاہر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان توانائی، سرمایہ کاری، تجارت، دفاع اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ قطر میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی حصول روزگار کے لیے مقیم ہے، اور ان کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بھارت اور چین نے نئی دلی میں پیر کے روز سرحدی مذاکرات کے 18th دور کا آغاز کیا، جس کا مقصد طویل عرصے سے جاری علاقائی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش ہے۔ اصل سرحدی لائن کے بارے میں یہ مذاکرات وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں۔ دونوں ملک لمبے عرصے سے تلخ سرحدی جھگڑے کر رہے ہیں، اور حقیقی سرحدی لائن پر اکثر چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ 4000 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ چین مشرقی ہمالیائی علاقے میں تقریباً 90,000 مربع کلومیٹر علاقے پر اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے، جس میں بھارتی ریاست اروناچل پردیش کا کافی حصہ آ جاتا ہے۔ بھارت اور چین نے گزشتہ سال اس علاقے میں 2 ہفتے تک کشیدہ فوجی صورتحال دیکھی۔ 1962 میں اسی سلسلے میں ایک مختصر جنگ بھی ہوئی تھی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ افغان کی ساجداری بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے ملک کو آزادی اور امید دی۔ واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں کے ساتھ 3 روزہ ملاقاتوں کا آغاز کرتے ہوئے افغان لیڈر نے طالبان باغیوں کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک خطرہ ہے اور ایک برائی۔ مسٹر غنی نے امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر سے پینٹاگون میں ہونے والی ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام دہشت گردی کو صداقت کے ساتھ شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ افغانستان میں تاریخ میں پہلی بار جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار کی پرامن منتقلی واقع ہوئی ہے، اور ساتھ ہی یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں ایک قومی یکجہتی کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ کیمپ ڈیوڈ میں پیر کے روز سرکاری دورہ امریکہ آمد پر افغان صدر غنی اشرف اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا باضابطہ تقریب میں خیر مقدم کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ باہمی بات چیت میں سلامتی سے متعلق امریکی صدر کی پوری ٹیم موجود ہے، جہاں پرسکون ماحول میں دن بھر کھلے دل سے بات چیت ہوگی، جس دوران افغانستان کے تاریخی دورے کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ قومی یکجہتی کے جذبے پر مشتمل حکومت تشکیل دینے پر وزیر خارجہ نے دونوں ڈاکٹر عبداللہ اور صدر غنی کو سراہا، جنہوں نے بقول ان کے یہ بات ممکن بنائی۔ انہوں نے کہا کہ صدر اوباما کے خیال میں افغان صدر کو کیمپ ڈیوڈ مدعو کرنا بہتر ہوگا، جس سے صحت افزا مقام پر تاریخی طور پر سفارتی بات چیت کے لیے بہتر ماحول میسر آتا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ آج کا دن غیر معمولی طور پر مصروف دن ہے، سارا دن گفتگو جاری رہے گی۔ جبکہ ایجنڈا کے بارے میں جان کیری نے کہا کہ آج کا دن غیر معمولی مصروفیت کا دن ہوگا، جبکہ منگل کو وائٹ ہاؤس میں تفصیلی بات چیت ہوگی، کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب ہوگا، جبکہ بعد ازاں نیو یارک کے دورے میں افغان صدر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کریں گے، اور واشنگٹن میں قیام کے دوران افغان صدر معیشت دانوں، صحافیوں، خواتین کے متعدد گروپوں، غیر سرکاری اداروں کے نمائندوں اور دیگر شعبہ جات کے سرکردہ افراد سے ملیں گے۔ بقول ان کے، ہمیں بہت سا کام کرنا ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ بات چیت کے ایک سازگار ماحول موجود ہے، جس کا دور اب افغانستان کے مستقبل پر سیر حاصل بات ہوگی۔ اپنے کلمات میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ وہ اور ڈاکٹر عبداللہ امریکہ کا دورہ اس غرض سے کر رہے ہیں تاکہ امریکی عوام کا کھلے دل سے شکریہ ادا کر سکیں۔ کئی سالوں سے متواتر پر خلوص سماعت جاری رکھنے پر ہم امریکی عوام، امریکی انتظامیہ اور امریکی کانگریس کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ جدید سنگاپور کے بانی لی کوان جیو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، جبکہ ہزاروں سوگوار وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر اکٹھے ہوئے انہوں نے پھول رکھے اور ملک کے سابق لیڈر کو تعظیم پیش کی۔ حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے جو ان کی آخری رسومات تک جاری رہے گا۔ مسٹر لی کی آخری رسومات اتوار کو ہوں گی۔ جدید سنگاپور کے بانی لی کوان جیو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے سنگاپور کو عالمی سطح پر اقتصادی عروج بخشا۔ وزیر اعظم لی حسین لونگ کے دفتر یعنی سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے کی طرف سے کہا گیا کہ لی پیر کے ابتدائی اوقات میں انتقال کر گئے۔ لی کوان جیو فروری کی ابتدا سے سنگاپور جنرل ہسپتال میں داخل تھے۔ انہیں شدید نمونیا تھا اور بعد کو انہیں مصنوعی نظام تنفس پر رکھا گیا۔ وزیر اعظم لی نے قوم سے ٹیلی ویژن پر خطاب میں بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا،
He inspired us, gave us courage, kept us together and brought us here. He fought for our independence.
سنگاپور کے وزیر اعظم لی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوش و جذبے سے ہمکنار کیا، جرت دی، ہمیں اکٹھے متحد رکھا اور اس مقام تک پہنچایا۔ وہ ہماری آزادی کے لیے برسرے پیکار رہے، ایک ایسی قوم کی تشکیل کی جو پہلے کچھ بھی نہیں تھی، اور ہمیں سنگاپورین ہونے پر فخر کا احساس دیا۔ ان کی طرح کی کوئی اور شخصیت نہیں۔ سنگاپور کے بیشتر افراد کے لیے اور بلا شبہ بہت سو کے لیے لی کوان جیو ہی سنگاپور تھے۔ مسٹر لی 1959 میں سنگاپور کے پہلے وزیر اعظم بنے جب برطانوی نو آبادی سے خود مختاری ملی۔ وہ 1990 تک برسر اقتدار رہے۔ سنگاپور کے ایک رہائشی ٹونی چونگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو امید تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے اور اگست میں ملک کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں حصہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے اس انداز میں اس ملک کو سنبھالا جس نے تیسری دنیا کو پہلی دنیا کے صف میں لا کھڑا کیا، اور ہر کوئی یہ دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ملک کی کایا ہی پلٹ دی۔ سنگاپور کی انتہائی ترقی اور خوشحالی کے باوجود مسٹر لی کو عشروں تک اپنے مخالفین کی نکتہ چینی کا سامنا رہا، جو ان کے مطلق العنان اقتدار پر معتذر رہے۔ لیکن مسٹر لی زور دیتے ہیں کہ عوامی احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی کی دوسری اقسام پر کڑی حدود رکھنا ضروری ہے تاکہ قوم کی تعمیر کی جا سکے اور استحکام برقرار رکھا جائے۔ ہیومن رائٹس واچ کے ایک بیان میں مسٹر لی کے سنگاپور کی اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کامیابیاں انسانی حقوق کی بڑی قربانی کے ساتھ ممکن ہوئی۔ حکومت نے سنگاپور میں مسٹر لی کی آخری رسومات تک سوگ کا اعلان کیا ہے جو آئندہ اتوار کو ہوں گی۔ خاندان کی نجی تقریب پیر اور منگل کے روز ہوگی، جس کے بعد ان کے جسد خاکی کو عوام کی تعظیم کے لیے رکھا جائے گا۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان کی شاہی قبضے سے بچ نکلنے والے مسٹر لی نے جنگ کے بعد لندن میں اکنامکس کا مطالعہ کیا اور کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سنگاپور کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں امریکہ کے صدر براک اوباما نے لی خاندان کے لیے اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق صدر اوباما نے لی کو ایک ایسا تصور رکھنے والے رہنما کے طور پر یاد کیا جنہوں نے آج کی دنیا کا ایک خوشحال ترین ملک تعمیر کیا۔ اوباما نے کہا کہ لی تاریخ کی ایک قداور شخصیت ہے جنہیں آنے والی نسلیں بابائے جدید سنگاپور اور ایشیائی امور کے ایک عظیم ماہر کے طور پر یاد رکھیں گی۔ صدر نے کہا کہ وہ لی کے انتقال پر سنگاپور کے عوام کے دکھ میں شریک ہیں۔ یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی کے وفادار فوجیوں نے ان درجنوں شیعہ ہوتی باغیوں سے لڑائی کی ہے جنہیں جنوبی شہر عدن کی طرف بھیجا گیا۔ ملیشیا اور سیکیورٹی ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ باغیوں نے ہزاروں فوجیوں کو جنوب کی طرف بھیجا، جہاں پوپھٹے تک سنی قبائل کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ جب وہ عدن کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں صدر ہادی نے دارالحکومت سنا سے فرار ہونے کے بعد پناہ لے رکھی تھی، اور امریکہ کی سفیر سمانتھا پاور نے اتوار کو یمن میں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی طرف واپس آئیں۔ سمانتھا پاور نے یمن کی صورتحال پر بحث کے لیے بلائے گئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے بعد یہ بیان دیا۔ مزید تفصیلات اسد نذیر سے۔
یمن کے صدر عبدالرابو منصور ہادی کے مخالف شیعہ ہوتی عسکریت پسندوں نے ہفتے کے روز شہر کے فوجی ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اتوار کے دن انہوں نے مرکزی شہر تیز میں گشت کیا اور اپنے مخالفین پر گولیاں برسائیں۔ خبروں کے مطابق ہوتی باغی لیڈر عبد المالک نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو جنوب کے ان علاقوں میں بھیجیں گے جہاں مسٹر ہادی نے پناہ لے رکھی ہے۔ ایک ٹیلی ویژن تقریر میں انہوں نے مسٹر ہادی کو بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کی کٹ پتلی قرار دیا۔
ما يعمله اليوم هادي هو نقل لمشاكل الشمال الى الجنوب۔
یمن کے باغی لیڈر عبد المالک کہہ رہے ہیں کہ ہادی اس وقت مسائل کو شمال سے جنوب کی طرف دھکیل رہے ہیں، لہذا یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کو اس معاملے میں ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور کس پر تنقید کی جانی چاہیے۔ اس وقت مسٹر ہادی جنوب کے شہر عدن میں ہیں جو 23 سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. وہ سنا سے پچھلے ہفتے فرار ہو کر یہاں پہنچے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ ہوتی باغی لیڈر سرکاری وزارتوں پر کیے گئے قبضے سے دستکش ہو جائیں اور دارالحکومت سے نکل جائیں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے یمن جمان بونومار نے اتوار کو سلامتی کونسل میں متنبہ کیا تھا کہ حالات ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں.
كما ادعو كل المكونات السياسيه الى الاستشعار خطوره المرحله والابتعاد عن الحسابات.
ہر طرف انتہا پسند پھیلے ہوئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یمن کے بارے میں مذاکرات ناکام ہو جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرامن مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہیں اور اس سلسلے میں مجھے مناسب مواقع ملنے چاہیے. یمن میں سن 2012 سے تشدد اور انتشار شروع ہوا تھا. ستمبر میں ایران کے حمایت یافتہ ہوتی عسکریت پسندوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا. سنیوں کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے. دریاسنا امریکہ نے یمن سے اپنے تمام اہلکاروں کو واپس بلا لیا ہے. محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ عارضی طور پر انتظام کیا گیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے اور داعش عسکریت پسندوں کے خلاف جاری لڑائی کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا. 14 اپریل کی یہ ملاقات مسٹر العبادی کی گزشتہ اگست میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد واشنگٹن کا پہلا دورہ بھی ہے. صدر براک اوباما کے ساتھ ملاقات میں توقع ہے کہ امریکہ اور عراق کے درمیان مزید تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا. وائٹ ہاؤس وسیع تر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات قرار دیتا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نائجیریا میں آزاد اور منصفانہ انتخابات پر زور دے رہے ہیں. نائجیریا میں اس ہفتے انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں اور صدر نے نائجیریا کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس تشدد کو مسترد کر دیں جس نے ملک کے گزشتہ انتخابات کو خراب کر دیا تھا. ابوجا میں امریکی سفارتخانے کی طرف سے جاری ایک ویڈیو میں صدر اوباما نے کہا کہ کامیاب انتخابات باغی گروپ بوکو حرام کو روکنے کی کلید ہے اور اس سے 10 لاکھ سے زائد بے گھر افراد واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے. نائجیریا کے صدر گڈلک جوناتھن سابق فوجی حکمران محمدو بہاری کے خلاف دوبارہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. 2011 میں مسٹر جوناتھن کی کامیابی کے بعد دھاندلی کے الزامات کے نتیجے میں پرتشدد احتجاج ہوئے جس میں تقریباً 800 افراد ہلاک ہو گئے تھے. لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کے وفادار فوجیوں نے پیر کے روز ایک جنگی طیارے کو مار گرایا جو طرابلس میں قائم حکومت کے وفادار ملیشیا کے ساتھ مربوط فضائیہ کے عملے پر مشتمل تھا. لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق ممکنہ متحدہ حکومت کے پہلے ارکان کو آئندہ دنوں میں نامزد کیا جا سکتا ہے. برنارڈینو لیون نے برسلز میں پیر کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ پیش رفت ہو سکے اور اس ہفتے متحدہ حکومت کے لیے پہلے ناموں کا فیصلہ ہو جائے. انہوں نے خبردار کیا کہ لیبیا میں دشوار صورتحال کے پیش نظر بڑی توقعات وابستہ کرنا درست نہیں ہوگا. نیٹو کے فوجی کمانڈر نے کہا ہے کہ مغرب کو یوکرین کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی پر غور کرنا چاہیے تاکہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے لیے روس کے مسلسل رابطے اور حمایت کا مقابلہ کرنے میں یوکرین کی افواج کی مدد ہو سکے. امریکی فضائیہ کے جنرل فلپ بریڈ لو نے برسلز کانفرنس میں بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ یا کسی دوسرے ملک کی طاقت کے وسائل پر بات چیت نہ ہو، لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی سے ملک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ روس نواز علیحدگی پسندوں اور یوکرین کے فوجیوں کے درمیان نازک فائر بندی کے طلاق سے متعلق بھی خدشات پائے جاتے ہیں. فرانس کے سابق صدر نکولس سارکوزی کی قیادت میں فرانس کی قدامت پسند جماعت یو ایم پی اتوار کے روز ہونے والے مقامی انتخابات میں سر فہرست رہی. صدر فرانسوا اولاند کی سوشلسٹ پارٹی کی فتح کی توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے فرانسیسی عوام کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ میرین لی پین کی انتہائی دائیں بازو کی نیشنل فرنٹ یا ایف ایم پارٹی کی مخالفت میں ووٹ دینے نکلیں. ابتدائی اندازوں کے مطابق یو ایم پی کو 31% جبکہ ایف این کو 24% اور برسر اقتدار سوشل پاپولسٹ 19% کے ساتھ پیچھے ہیں. سیاسی مبصرین کے مطابق نقل مکانی مخالف، اسلام مخالف اور یورپ پلیٹ فارم کی مخالف ایف این پارٹی کے لیے حلیف اور اتحادی تلاش کرنا مشکل ہوگا. اور ٹیکسس سے منتخب ہونے والے سینیٹر ٹیڈ کروز نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں امریکی صدر کے عہدے کے لیے امیدوار ہوں گے. توقع ہے کہ آئندہ ہفتوں میں متعدد دوسرے ریپبلکن امیدوار بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. عالمی ادارے صحت نے متنبہ کیا ہے کہ خوراک میں ضرورت سے زیادہ شکر کا استعمال
نہ صرف موٹاپے بلکہ دانتوں کی خرابی کے علاوہ دیگر کئی امراض کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے صحت سے متعلق ادارے نے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ہدایات میں بتایا گیا ہے کہ بڑوں اور بچوں کو اپنی روزمرہ خوراک میں سے شکر کا 10% کم کرنا چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں کئی طبی مسائل سے بچ سکیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے ایسی اشیاء کی فروخت میں جن میں شکر کی مقدار زیادہ ہو تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایسی چیزوں میں گلوکوز، فروکٹوز اور چینی شامل ہے، مگر روزمرہ کی خوراک میں زیادہ شکر کے باعث لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے برے نتائج سامنے آئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 1980 کے بعد سے دنیا بھر میں موٹاپے کی شرح میں 2 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عالمی ادارے صحت کا مزید کہنا ہے کہ 2014 میں 18 برس یا اس سے بڑی عمر کے 1.9 ارب افراد کا وزن ان کے نارمل وزن سے زیادہ تھا، جبکہ ان میں سے 600 ملین افراد زیادہ موٹاپے کا شکار تھے۔ 2013 میں جمع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 5 سال یا اس سے کم عمر کے 42 ملین بچے موٹاپے یا شدید موٹاپے کا شکار تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حوالے سے آگہی بڑھائی جائے اور یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ زیادہ شکر والی غذاؤں کے استعمال سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خوراک میں شکر کی مقدار کم کر کے نہ صرف موٹاپے سے بچاؤ ممکن ہے بلکہ دانت بھی صحت مند رہتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق کاربونیٹڈ ڈرنکس یا سوڈے میں شکر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سوڈے کے ایک کین میں 10 ٹی اسپون شکر موجود ہوتی ہے جو انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، مگر ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دودھ، پھلوں اور سبزیوں میں موجود شکر انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گو جامائے تن، مجبوری تھی سینہ ہی پڑا، مرنے کا وقت مقرر تھا مرنے کے لیے جینا ہی پڑا۔ علامہ جمیل مظہری کو ساری زندگی اس بات کا قلق رہا کہ انہیں نہیں پہچانا گیا اور ان کی شناخت کوئی نہیں کر سکا، اس لیے انہوں نے خود ایک شعر میں کہا، اسے بلاؤ زبان داں جو مظہری کا ہو، مگر ہے شرط وہ 21ویں صدی کا ہو۔ شاید انہیں اس بات کا احساس تھا کہ 20ویں صدی میں ان کی شناخت نہیں ہو سکے گی اور ممکن ہے 21ویں صدی میں ان کے افکار کی قدر کی جائے۔ 21ویں صدی میں جمیل مظہری کے تفکرات کو پہچانا جا رہا ہے، حالانکہ علامہ جمیل مظہری نے کئی ایسے اشعار کہے جن کی حیثیت آفاقی ہے۔ ان کا ایک شعر تو اتنا مشہور ہے کہ وہ خود اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ شعر شاعر سے زیادہ مشہور ہے۔ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، نہ ہو اگر یہ فریب بہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ کچھ ناقدین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر اس شعر کے علاوہ وہ کوئی دوسرا شعر نہ بھی کہتے تو ان کا نام اردو شاعری میں زندہ رہتا۔ مشہور ناقد شمس الرحمان فاروقی کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جمیل مظہری کو نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آج تک ان کا صحیح ادبی مقام نہ مل سکا۔ علامہ جمیل مظہری کی شاعری کی شناخت ان کا تفکر ہے، کیونکہ وہ ایک مفکر شاعر تھے۔ مفکر تشکیق کا شکار ہوتا ہے، اس لیے ان کی شاعری بھی تشکیق کا شکار نظر آتی ہے۔ چہرے کی سیاہی دھو دیجئے، آئینوں پہ غصہ مت کیجئے، آئینے تو سچ ہی بولیں گے، آئینے کو جھوٹا کون کرے۔ علامہ جمیل مظہری، جن کا اصل نام سید کاظم علی تھا، 1 جنوری 1905 کو پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پٹنہ سے تعلیم حاصل کی اور تلاش معاش میں کلکتہ کی خاک چھانی، پھر پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ 23 جولائی 1980 کو مظفر پور کے موزہ بھیکن پور میں وفات پائی۔ جمیل مظہری بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن وہاں بھی تغزل نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اسی لیے ان کی غزلوں میں بھی تشکیق کا غبار نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کافی تعداد میں مرثیے بھی لکھے۔ ان کے شعری مجموعے عکس جمیل، فکر جمیل اور عرفان جمیل کے نام سے شائع ہوئے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں 23 مارچ پیر کچھ یوم پاکستان کے موقع پر 7 سال کے بعد مسلح افواج کی مرکزی پیریڈ کا انعقاد وفاقی دارالحکومت میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت ممنون حسین تھے، جو کہ ملک کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ ملک کے تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وزیر اعظم پاکستان، اعلی حکومتی اور عسکری عہدیداروں سمیت غیر ملکی مہمانوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، اور جس مقام پر پیریڈ کا انعقاد کیا تھا اس طرف جانے والے تمام راستے عام آمد و رفت کے لیے بند رہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں کی پیریڈ کے علاوہ سامان حرب اور جدید عسکری آلات کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی اس دن کی مناسبت سے تقاریب کا اہتمام ہوا۔ یوم پاکستان کے موقع پر بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ہم منصب نواز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں نریندر مودی نے لکھا کہ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے نام ایک پیغام میں یوم پاکستان پر مبارکباد دی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ ان کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ تمام حل طلب امور تشدد اور دہشت سے پاک ماحول میں دو طرفہ مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے اس بیان پر پاکستان کی طرف سے براہ راست تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن پیر کی صبح یوم پاکستان کی مرکزی تقریب سے خطاب میں پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ قطر کے امیر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مزید اقتصادی تعاون پر بات چیت کی جائے گی۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ سنیے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی وزیر اعظم نواز شریف کی دعوت پر پیر کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ شیخ تمیم بن حماد الثانی کا بطور امیر قطر یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اس سے قبل 2010 میں انہوں نے بطور ولی عہد پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی قطر کے امیر کے ہمراہ ہے۔ ملکی قیادت کی نظر میں اس دورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر قطر کے استقبال کے لیے وزیر اعظم نواز شریف خود نور خان ایئر بیس پر وفاقی وزراء کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستانی قیادت اعتراف کر چکی ہے کہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے، جن پر قابو پانے کے لیے وہ بین الاقوامی برادری سے اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے کوشاں ہے۔ قطر کے امیر کا یہ دورہ بھی بظاہر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان توانائی، سرمایہ کاری، تجارت، دفاع اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قطر میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی حصول روزگار کے لیے مقیم ہیں، اور ان کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ رواں ماہ ہی پاکستان نے قطر کے ساتھ مایا قدرتی گیس یعنی LNG کی درآمد کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد اس گیس کی پہلی کھیپ مارچ کے اواخر میں پاکستان پہنچے گی۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ خیبر ایجنسی کے ایک عام درے پر فوج نے مکمل عملداری سنبھال لی ہے، اور اس طرح دہشت گردوں کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں اتوار کو کی گئی فضائی کاروائیوں کے نتیجے میں اس نے ایک اہم علاقے درہ مشتال پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ اس دوران دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ خیبر ایجنسی کے جن علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کاروائی جاری ہے، ان میں سے ایک مرکزی علاقے شوق سے بھی شدت پسندوں کو مار بھگایا گیا ہے۔ فوج کے ترجمان کے مطابق ان اہم کامیابیوں سے دہشت گردوں کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے. میجر جنرل عاصم باجوا نے بتایا کہ درہ مشتعل کو شدت پسند افغانستان آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے. پاکستانی فوج کے اعلی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں سے بچ نکلنے والے دہشت گرد سرحد پار افغانستان میں روپوش ہو جاتے ہیں، جہاں سے وہ دوبارہ پاکستانی حدود میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. خیبر ایجنسی میں گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستانی فوج کی کاروائیوں میں تیزی آئی ہے اور اس دوران فوج کے مطابق 80 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 7 فوجی بھی اس کاروائی میں ہلاک ہوئے. جن علاقوں میں یہ کاروائی جاری ہے وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق تقریباً ناممکن ہے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں جون 2014 میں آپریشن ضرب عصب شروع کیا تھا اور اس دوران وہاں سے فرار ہونے والے شدت پسندوں نے خیبر ایجنسی میں پناہ لے کر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے تھے، جس کے بعد فوج نے گزشتہ سال اکتوبر میں خیبر ایجنسی میں خیبر ون کے نام سے آپریشن شروع کیا اور رواماں اس فوجی کاروائی کے ایک نئے مرحلے خیبر ٹو کا آغاز کیا گیا. حالیہ ہفتوں میں خیبر ایجنسی کی اہم وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جیٹ طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے امریکی ریاست میری لینڈ میں واقع کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے پیر کے روز کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ افغانستان کی ساجیداری بنیادی حیثیت کی حامل ہے. انہوں نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کے ملک کو آزادی اور امید دلائی. واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں کے ساتھ 3 روزہ ملاقاتوں کا آغاز کرتے ہوئے افغان لیڈر نے طالبان باغیوں کو شکست دینے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی ایک خطرہ ہے اور ایک برائی. مسٹر غانی نے امریکہ کے وزیر دفاع ایشٹن کارٹر سے پینٹاگون والے میں ہونے والی ملاقات کے دوران یہ کہا. انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام دہشت گردی کو صداقت کے ساتھ شکست دینے کے خواہاں ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکی محکمہ دفاع کا دورہ کیا ہے. امریکی وزیر دفاع سے ملاقات کی تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے امریکی فوجی صدر دفاتر کا دورہ کرتے ہوئے ان 2000 سے زائد امریکی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے افغانستان کی جنگ میں اپنی زندگیوں کی قربانیاں دیں. انہوں نے ان 8.5 لاکھ سے زائد امریکی فوجیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے افغانستان میں گزشتہ 14 برسوں کے دوران خدمات سر انجام دیں. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی افغانوں کو شکست نہیں دے سکتی.
And in this endeavor, our partnership with the United States is foundational.
امریکہ کے ساتھ شراکت داری بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر آزادی کے تحفظ کرنے کے ہم اولین علم بردار ہیں. اس موقع پر امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا،
In this courtyard, we're also reminded why they went to Afghanistan in the first place. Because just beyond these walls,
یہ میدان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اولاً ہم افغانستان کیوں گئے، کیونکہ دیوار کے اس پار وہ یادگار ہے جو سن 2001 کے اس واقعے کی یاد دلاتی ہے جب محکمہ دفاع کی عمارتوں پر حملہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دی. 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ نے القاعدہ اور طالبان کے گڑھ افغانستان جا کر ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی بھرپور کارروائیاں کی. مسٹر غنی نے اس موقع پر کہا کہ امریکہ نے جنگ کے علاوہ افغانستان میں اسکولوں، ہسپتالوں اور سڑکوں کی تعمیر اور افغانستان کی اقتصادی ترقی میں بھی بھرپور مدد دی ہے. افغانستان کے صدر غنی نے ایک 9 سالہ امریکی بچے کو بھی جذباتی انداز میں مخاطب کیا. اس کے والد نے افغانستان میں خدمات سر انجام دی.
ریس، آئی ہیو گریٹنگز ٹو یو فرام 3 ملین ینگ افغان گرلز ہو آر اٹینڈنگ اسکول ٹوڈے.
ریس، میں ان 30 لاکھ افغانی طالبات کی طرف سے آپ کے والد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بچیاں اب اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. 14 سال پہلے وہاں کوئی اسکول نہیں تھا اور کوئی بچی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی. یہ آپ کے والد کی کوششوں کا نتیجہ ہے جن کی وجہ سے یہ بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو سکی ہیں. محکمہ دفاع کے دورے کے بعد افغانستان کے صدر کیمپ ڈیوڈ جا رہے ہیں، جہاں وہ وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات کریں گے. ان کے ساتھ چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ بھی ہوں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ امریکہ کے 3 روزہ دورے کے دوران امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ امریکی صدر باراک اوباما سے بھی ملاقات کریں گے. افغان قیادت کے تحفظات کیا ہیں؟ آئندہ افغانستان میں امریکی رول کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں اور اس دورے سے ان کی توقعات کیا ہیں؟ پروگرام ان دا نیوز میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال اور افغانستان کے فرح صوبے کے گورنر آصف ننگ نے شہناز نفیس سے بات کی. گورنر کا کہنا تھا
ریلیشن جو ہے اس کا بہبود اور مستحکم بنانا سب سے اہم ایجنڈا یہ ہے, اور اس میں آتا ہے پھر اکنامیکلی ریلیشن افغانستان اور امریکہ کے درمیان. اس طرح افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو آرمی سطح پر ریلیشن ہے, افغان آرمی کے حمایت اور اس کو مضبوط بنانا, اور تیسرا بات جو ہے افغانستان میں امریکی فورس کی کچھ لانگ برسوں تک کا رہنا ہے یہاں افغانستان میں, یہ 3 تو عمدہ باتیں ہیں. اور پھر ایک بات جو چوتھا بات ہے یہ ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان پچھلی حکومت کی سطح پر کچھ تعلقات میں تلخ کلامیاں بھی تھا اور میرے خیال میں کچھ خامیاں بھی تھا, تو اس کو مستحکم بنانا بھی ان کا ایک ہدف ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آصف ننگ صاحب نے بھی ہمیں بتایا افغانستان سے کہ صدر غنی جو ہے وہ بڑی توقعات کے ساتھ امریکہ آئے ہیں, اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکی عہدیداروں سے صدر غنی کا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ 10,000 امریکی جو فوجی ہے وہ آئندہ کم از کم 18 ماہ کے لیے افغانستان میں رہیں. اس کے علاوہ وہ امریکہ سے مالی امداد کا مطالبہ بھی کریں گے. داعش اور طالبان کے خلاف کوششوں میں امریکی فوجی معاونت جو ہے وہ بھی درکار ہوگی. تو یہ جتنے مطالبات ہیں اور جو ایجنڈا صدر غنی لے کے آئی ہیں, یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو قبول کرنا جو ہے اوباما انتظامیہ کے لیے کہاں تک پاسیبل ہوگا؟
یہ بہت بڑی ایک لسٹ ہے, یہ لسٹ جو ہوتی ہے یہ وشو تھنکنگ کی بات آ جاتی ہے, لیکن درست ہے. اب ہر ملک چاہتا ہے کہ اپنے لیے جتنا فائدہ حاصل کر سکے کرے, اور یہی افغانستان کر رہا ہے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ کے مقاصد کیا. امریکہ کے مقاصد بیسیکلی افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اس کی ولنریبلٹیز کو کم کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ گریجولی وہ ایک اکنامکلی سیلف ریلائنٹ ملک بن جائے, تاکہ اس کو انٹرنلی اس قسم کی ہمت حاصل ہو کہ وہ اس قسم کی ٹینشنز اور اس قسم کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کر سکے. اس لیے دیکھتے ہوئے یقیناً امریکی حکومت جو ہے وہ اپنی جو ملٹری فورسز ہیں ان کو وہاں پر قائم رکھنے کے لیے تیار ہے. یقیناً اگلے 18 مہینے میں مشکل نہیں ہوگی. یہ اور بات ہے کہ جب صدر اوباما چلے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہنا بہت مشکل ہے, لیکن اگلے 18 مہینوں کے لیے وہاں پر امریکی فورسز کی تعداد کم نہیں ہوگی. جہاں تک تعلق آتا ہے کہ اکنامک سپورٹ کیسی ہوگی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی افغانستان کو بہت کچھ کرنا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا سے سپورٹ ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سپورٹ ملتی ہے. یاد رہے کہ ابھی 2 دن ہوئے آئی ایم ایف نے اپنا ایک سٹاف مانیٹر پروگرام ایگری کیا ہے افغانستان کے ساتھ, جس کی بیسس پر افغانستان میں اکنامک ریفارمز کو شروع کر دیا جائے گا. لیکن یہ اکنامک ریفارمز جو ہوتی ہیں ان میں وقت لگتا ہے, ان میں بہت کچھ مشکل قسم کے پالیسی ایکشنز لیے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو نیشنل سپورٹ حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے, جو ابھی تک یقین نہیں کہ اس قسم کی نیشنل سپورٹ اس وقت اس گورنمنٹ کو حاصل ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال کو آپ سن رہے تھے. پروگرام ان دا نیوز میں وہ شہناز نفیس سے بات کر رہے تھے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ افغانستان میں تاریخ میں پہلی بار جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار کی پرامن منتقلی واقع ہوئی ہے, اور ساتھ ہی یہ پہلا موقع ہے کہ ملک میں قومی یکجہتی کی حکومت برسر اقتدار آئی. کیمپ ڈیوڈ میں پیر کے روز سرکاری دورہ امریکہ پر افغانستان صدر غنی اشرف اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا باضابطہ تقریب میں خیر مقدم کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ باہمی بات چیت میں سلامتی سے متعلق امریکی صدر کی پوری ٹیم موجود ہے, جہاں پرسکون ماحول میں دن بھر کھلے دل سے بات ہوگی. ایجنڈے کے بارے میں جان کیری نے کہا کہ آج کا دن غیر معمولی مصروفیت کا دن ہوگا اور منگل کو وائٹ ہاؤس میں تفصیلی بات چیت ہوگی, کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب ہوگا اور نیو یارک کے دورے میں افغان صدر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے. جدید سنگاپور کے بانی رہنما لی کوان یو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے, جبکہ ہزاروں سوگوار وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر اکٹھے ہوئے انہوں نے پھول رکھے اور ملک کے سابق لیڈر کو تعظیم پیش کی. حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا جو ان کی آخری رسومات تک جاری رہے گا. مسٹر لی کی آخری رسومات اتوار کو ہوں گی. یمن کے صدر عبد رب منصور ہادی کی وفادار فوجیوں نے ان درجنوں شیعہ ہوتی باغیوں سے لڑائی کی ہے جنہیں جنوبی شہر عدن کی طرف بھیجا گیا. ملیشیا اور سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے. اور ادھر امریکہ کی سفیر سمانتا پاور نے اتوار کو یمن میں فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کی طرف واپس آئیں. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کو نو منتخب پارلیمان میں کافی تعداد میں مختلف جماعتوں کی تائید حاصل ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ در نامزد ہو کر اپنی نئی مخلوط حکومت تشکیل دے سکیں. اسکاٹ باب کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
اسرائیل کی نو منتخب پارلیمان میں مختلف جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل ہونے کے بعد وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ 120 نشستوں کی پارلیمان میں اپنی اکثریت ثابت کر کے نئی حکومت بنا سکیں. اسرائیلی صدر ریوبین ریولن نے دوسرے روز بھی پارلیمانی انتخابات جیتنے والی جماعتوں سے مشاورت کے بعد پیر کے روز اعلان کیا. ان کا کہنا تھا
61 خبری کنیسٹ باو و بکشو
کنیسٹ کے 61 ارکان نے مسٹر نتن یاہو سے درخواست کی ہے کہ وہ ہی نئی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کریں. انہوں نے یہ اعلان دائیں بازو کے اعتدال پسند خیالات رکھنے والی کولانو پارٹی کے سربراہ موشے کاہلون سے ملاقات کے بعد دیا. موشے کاہلون کا کہنا تھا ہم عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسٹر نتن یاہو حکومت تشکیل دیں اور میں صدر صاحب کو یہ سفارش کرتا ہوں کہ وہ مسٹر نتن یاہو کو 34th حکومت تشکیل دینے کی ہدایات جاری کریں. مسٹر نتن یاہو کو اپنی لکوڈ پارٹی اور 2 قدامت پرست مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. قدامت پسند اسرائیل از آور ہوم لینڈ نامی جماعت کی حمایت حاصل ہونے کے بعد مسٹر نتن یاہو دائیں بازو کے خیالات رکھنے والے اتحاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں. 24 نشستیں حاصل کرنے والے لیبر اتحاد نے صدر کو کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں گے, اور 13 نشستیں حاصل کرنے والے 4 ارب جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے کہا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر کسی بھی اسرائیلی حکومت میں شامل نہیں ہوگا. کہا جا رہا ہے کہ مسٹر ریولون نے مبینہ طور پر بائیں بازو کے خیالات رکھنے والی جماعتوں پر زور دیا تھا کہ وہ اتحاد میں شامل ہوں, کیونکہ ایک تلخ اور فیصلہ کن انتخابی مہم کے بعد متحد حکومت ہی اسرائیل کو درپیش متعدد چیلنجوں کا سامنا کر سکتی ہے. لیکن ان جماعتوں کے لیڈروں نے کہا تھا کہ ان کے اختلافات اس حد تک پھیلے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. حتمی نتائج وصول ہونے کے بعد اسرائیلی صدر بدھ کے روز اپنے نامزد وزیر اعظم کا اعلان کریں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جاپان کے جنوبی جزیرے اوکیناوا کے گورنر نے ایک ایسی جگہ پر کام روکنے کا حکم دیا ہے جہاں امریکہ کا کلیدی ہوائی اڈا منتقل کیا جا رہا ہے. گورنر تاکیشی اوناگا نے کہا کہ سمندر میں ڈرلنگ کے سروے کی غرض سے پھینکے گئے کانکریٹ کے بلاک کی وجہ سے کورل ریف کو نقصان پہنچا ہے. اوکیناوا کے گورنر تاکیشی اوناگا کہتے ہیں کہ اوکیناوا پریفیکچر چھان بین کرائے گا, جو ہمارے خیال میں ضروری بھی ہے. میں نے تمام کام معطل کرنے کا حکم دے دیا ہے جو سمندری تہ کی موجودہ حالت کو تبدیل کر سکتا ہے. کام چھان بین مکمل ہونے تک روکا گیا ہے, جس کے بعد ہم نئی ہدایات جاری کر دیں گے. امریکی ہوائی اڈے کی مخالفت کرنے والے اوناگا کو نومبر میں گورنر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا, جس کے بعد اس وقت کے گورنر ہیروکازو ناکائما مقامی معیشت میں سالانہ ادائیگی کے عوض اس منصوبے کی مخالفت سے باز آ گئے تھے. ٹوکیو اور واشنگٹن فوتنما ہوائی اڈے کو ایک گنجان آباد علاقے سے کم آبادی والے ساحلی علاقے میں منتقل کرنا چاہتے ہیں, جہاں شور, آلودگی اور جرم کی بڑی شرح کی شکایات بھی ہیں. وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی آئندہ ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے اور داعش عسکریت پسندوں کے خلاف جاری لڑائی کے بارے میں تبادلہ خیال ہوگا. صدر براک اوباما کے ساتھ ملاقات میں توقع ہے کہ امریکہ اور عراق کے درمیان مزید تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا، جسے وائٹ ہاؤس وسیع تر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات قرار دیتا ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نائجیریا میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر زور دے رہے ہیں. نائجیریا میں اس ہفتے انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں اور صدر نے نائجیریا کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ اس تشدد کو مسترد کر دیں جس نے ملک کے گزشتہ انتخابات کو خراب کیا تھا. اور لیبیا کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کے وفادار فوجیوں نے پیر کے روز ایک جنگی طیارے کو مار گرایا جو ترابلس میں قائم حکومت کے وفادار ملیشیا کے ساتھ مربوط فضائیہ کے عملے سے تھا. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئے سن دیں.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل یا یو این ایچ آر سی ایک مشکل کام سر انجام دیتی ہے. یہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کی ذمہ دار ہے. دوسرے لفظوں میں یہ ان لوگوں کی طرف سے آواز اٹھاتی ہے جنہیں ان کی اپنی حکومتیں خاموش کروا چکی ہوں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی مدد کرنے کی وجہ بالکل سادہ ہے، ہم اس کے مشن اور اس کے امکانات پر یقین رکھتے ہیں. جان کیری کے الفاظ،
We know that at best this council can be a valuable means for reminding every nation.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کونسل بہترین حالات میں ہر ملک کو اس کے وعدے اور ذمہ داریاں یاد دلانے کا ایک قابل قدر ذریعہ بن سکتی ہے اور انہیں جواب دہ بنانے کا جب وہ بین الاقوامی معیارات پر پورے اترنے میں ناکام ہو جائیں.
When they fail to meet international standards.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری یہ بھی کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کی بہترین حلیف ہے، اس لیے یہ بالخصوص پریشان کن بات ہے کہ لوگ، مثلاً سرگرم کارکن، صحافی، کمیونٹی کے منتظمین، تنقیدی سوچ رکھنے والے، وہ سب جو انتہا پسندی پر مبنی نظریات کو مسترد کرتے ہیں اور لوگوں کو امیدوں اور رنجشوں کے پرامن اظہار کا راستہ دکھاتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ کئی مقامات پر اپنی حکومتوں کی طرف سے اپنی آزادیوں اور اپنے حقوق پر ناجائز پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں بعض مرتبہ ان کی زندگی کا حق بھی شامل ہوتا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ شام میں عام شہری داعش جیسے پرتشدد انتہا پسندوں اور ایک ایسے ظالم عامر کے خوفناک حملوں میں گھرے ہوئے ہیں جو دوسرے جرائم اور مظالم کے ساتھ ساتھ خود اپنے لوگوں کو زہریلی گیس کا نشانہ بنا رہا ہے، انہیں جنگ کے ایک ہتھیار کے طور پر بھوکا مار رہا ہے، ان پر بیرل بم برسا رہا ہے. شمالی کوریا کے ہزاروں افراد غیر انسانی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں فاقوں، اذیت رسانی، قید یا سزائے موت کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام علاقوں میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ کے بقول انہیں اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر جنسی زیادتیاں اور حملے ہو رہے ہیں، انہیں بغیر مقدمہ چلائے حراست میں رکھا جا رہا ہے، تاوان کے لیے اغوا کیا جا رہا ہے، مشقت پر مجبور کیا جا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر ان کی آواز بننا ہوگا جنہیں ان کے رہنماؤں نے خاموش کروا دیا ہے، ہمیں ان کے لیے امید کی کرن بننا ہوگا جو بغیر کسی وجہ کے قید میں دن گزار رہے ہیں، کئی مرتبہ گمنامی میں، دنیا کے کسی مقام پر، تاریک اور سیل انزدہ کوٹریوں میں. ہمیں ان لوگوں کے لیے امید کا ایک ذریعہ بننا ہوگا جنہیں ڈر ہے کہ ان کے مصائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یا انہیں کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہ کونسل اس قسم کا ادارہ ہے جس کی دنیا کو بے حد ضرورت ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. زمانوں کی تاریخ اکثر اس دور کے فن تعمیر سے بھی جھلکتی ہے. غار کے دور سے نکل کر انسان نے گھر بنائے تو اپنے آرام کے لیے ان کی تعمیر میں رد و بدل کرتا چلا گیا، اور پھر یوں ہوا کہ مکان کی پہچان مکین سے ہونے لگی. آج بھی دنیا بھر میں تاریخی اور عظیم شخصیات اور ملکی سربراہوں کی رہائش گاہیں اہم قومی اور معاشرتی اثاثہ خیال کی جاتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس اثاثے کی دیکھ بھال اس طور کی جائے کہ یہ محفوظ رہے. چنانچہ ان عمارتوں کی تجدید کا عمل جاری رہتا ہے. اور کچھ ایسا ہی معاملہ امریکہ کے سابق صدر ابراہم لنکن کی ایک رہائش گاہ کے ساتھ بھی ہے. یہ خوبصورت کاٹیج 1842 میں گوتھک طرز پر تعمیر کیا گیا اور خانہ جنگی کے دوران موسم گرما میں صدر لنکن یہیں قیام کرتے تھے. امریکہ میں لوگوں کو غلام بنانے کے خاتمے کے فرمان پر صدر لنکن نے اسی گھر کے ایک کمرے میں دستخط کیے. اس فرمان کو عرف عام میں ایمینسیپیشن پروکلیمیشن بھی کہا جاتا ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تاریخی عمارت کی حفاظت کتنی ضروری ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے نیو یارک کے اتھاکا کالج کی ایک ٹیم نے 2 ہفتے اسی کاٹیج میں بسر کیے. کسی بھی عمارت کی تجدید کے لیے اس کی ہر چیز کی پیمائش ضروری ہوتی ہے تاکہ دروازے, کھڑکیاں, سیڑھیاں اور چمنیاں مرمت کی جائیں یا تبدیل کی جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہ رہے. ایک زمانے میں ان پیمائشوں میں مہینوں لگ جاتے تھے مگر اب یہ کام دنوں میں ہو جاتا ہے, اور وجہ ہے جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ لیزر کیمرے. لنکن کاٹیج کی تجدید کے لیے پہنچنے والی ٹیم نے بھی لیزر کیمروں کی مدد سے دروازوں, دیواروں, چھتوں اور چمنیوں کو سکین کیا. اس پروجیکٹ کے لیڈر مائیکل راجرز فزکس کے پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کیمروں نے بہت سے ماہرین کی جگہ لے لی ہے.
What we do is scan from inside each room from 2 places so that we get full coverage of the room.
ہم کرتے یہ ہیں کہ ہر کمرے کو اندر سے 2 مقامات سے سکین کرتے ہیں تاکہ کمرے کی پوری پیمائش حاصل ہو جائے, اور باہر سے ہم اس عمارت میں ارد گرد کے غالباً 12 مختلف مقامات کو سکین کریں گے. راجرز کہتے ہیں کہ تمام سکینز کو ایک سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جاتا ہے. ایک سافٹ ویئر کے ذریعے انہیں ایک نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے اور عمارت کی 3D تصویر میں لاکھوں ایسے نقطے بن جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 5 ملی میٹر کے فاصلے پر ہوتے ہیں, اور تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے, اور ماہرین اسے زوم کر کے خاص پیمائش کر سکتے ہیں. لنکن کاٹیج کے مینیجر جیفری لیری کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے وہ چیزوں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد لے سکتے ہیں.
We could go into a certain room and pick out any sort of architectural feature and then have a record of the changes.
ہم کسی خاص کمرے میں جا کر کسی تعمیراتی چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں اور پھر اس میں تبدیلیوں یا اس کی تاریخ کا ریکارڈ حاصل کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. لنکن کاٹیج کی تجدید کے اس منصوبے کے لیے فنڈ اتھاکا کالج نے فراہم کیے ہیں, اور راجرز کہتے ہیں کہ $95,000 کے اس کیمرے کا مزید استعمال کیا ہے یہ ابھی وہ سیکھ رہے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. آپ بینائی سے محروم کسی شخص کو تھیٹر آتے دیکھ کر یقیناً حیران ہوں گے, مگر امریکہ میں آج کل ایسی تھیٹر کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو خصوصی پرفارمنس کے ذریعے نابینا افراد کی توجہ حاصل کرتی ہیں. اس خصوصی پرفارمنس میں سٹیج پر ہونے والے ایکشن کو رواں تبصرے یا کمنٹری کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے, اور یہ خصوصی آڈیو صرف نابینا افراد ہی سن سکتے ہیں کہ ان کے کانوں کے ساتھ ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں. ایسا ہی ایک تھیٹر ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں بھی ہے. اسے ایوری مین تھیٹر کا نام دیا گیا ہے.
Hi, how are you? Great. Welcome to Everyman Theater. Thank you very much, very much, very much for coming.
تھیٹر میں آنے والوں کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے. مارکس کیڈ اس ایوریمین تھیٹر کے ایجوکیشن ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تھیٹر میں پیش کیے جانے والے کھیل کو خاص طور پر نابینا افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے. ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے وہ اسٹیج پر پیش کیے گئے کھیل سے محظوظ بھی نہیں ہو سکتے. یہ کمپنی نابینا افراد کو ڈراما شروع ہونے سے پہلے سٹیج پر بھی لے آتی ہے اور وہاں موجود چیزوں کو چھو کر محسوس کرنے اور ان سے متعارف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے. نابینا افراد کو کھیل سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تھیٹر کا سٹاف نابینا افراد کو سٹیج پر لانے میں مدد دیتا ہے. ذرا سنبھل کے, یہاں گاؤ تکیے اور چادریں پڑی ہیں. خاتون کہتی ہیں لگتا ہے یہ کوئی پرانا گھر ہے. ہاں یہ پرانا گھر ہی لگتا ہے. ایوری مین تھیٹر کئی برسوں سے نابینا افراد کو سٹیج کا ٹچ ٹور کرا رہا ہے. راجر ولیم بینائی سے محروم شخص ہیں اور باقاعدگی سے یہاں آتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم چشم تصور سے سٹیج پر رونما ہونے والے واقعات کا عکس بناتے ہیں, آوازوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ کیسے نظر آ رہے ہوں گے. مراروز پیرے بھی ایک نابینا ہیں جو ایوری مین تھیٹر میں موجود ہیں.
انہوں نے اسٹیج کا ٹچ ٹور کرنے سے پہلے اسٹیج پر بیٹھ کر ڈراما محسوس کیا.
We see more with our brains than with our eyes.
وہ بتا رہی ہیں کہ ہم آنکھوں کی بجائے دماغ سے دیکھتے ہیں. سوال چیزوں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل ہونے والی معلومات کو کسی شکل میں ڈھالنے کا ہے. ایوری مین تھیٹر کو اس طرح کے ٹور سے ضروری نہیں کہ ہر بار ٹکٹوں کی فروخت کی صورت میں آمدنی حاصل ہو, لیکن مارکس کیڈ کہتے ہیں کہ وہ تھیٹر کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں جو بصورت دیگر اسٹیج پرفارمنس دیکھنے کے لیے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. سوزین لوگ کے ساتھ اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا. ایڈیٹر اسد نذیر تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر نیلوفر مغل تھیں اور انجینئر تھے ریمکس لینس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری نشریات سنتے رہیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے لیے آپ یہ نشریات 12 گھنٹے کے لیے سن سکتے ہیں, شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکیں. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.